الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، دو آیتیں سورہ حجرات کی میں نے تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ اس سے متعلق تو میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے ایک بات عرض کر دوں اس سے پہلے، اور یہ بات عرض کرنے کا خیال بھی مجھے ابھی آیا. اتفاق سے ہمارے یہاں ایک دوست آئے ہوئے ہیں اور اپنے دوست کو بھی ساتھ لائے ہیں. آتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ مجھ سے کہا کہ بھئی میں انہیں کھینچ کر لایا ہوں بیان سننے کے لیے، سنانے کے لیے. اس وقت تو میرے دل میں کوئی ایسی خاص بات نہیں پیدا ہوئی، لیکن نماز کے بعد پھر دل میں یہ بات آئی کہ اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں جو قرآن مجید سے ثابت بھی ہے. اسی لیے میں نے قرآن مجید منگوا کر دیکھا اور فائدے سے خالی نہیں ہے، اور مقصود یہاں پر آنے کا یہی ہے کہ ہمیں فائدہ حاصل ہو، اور اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. تو اس لیے جو بات فائدے سے خالی بھی نہیں اور فائدہ بھی بہت بڑا ہے، تو اس کو کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں. قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا دو دوستوں کا. ایک دوست کا خیال یہ تھا کہ ہم بس زندگی جو ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس لیے کھاؤ پیو موج کرو. ہمارے یہاں آج بھی بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب مریں گے تو پھر دیکھی جائے گی. یہ غفلت کی بات ہے. تو بہرحال ایک دوست کا خیال یہ تھا کہ میں میاں کیا ہم جب مر جائیں گے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ یا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی. وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ تو جس دوست کا یہ خیال تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا، تو اس نے اپنے ایک دوست سے کہا، کیا تمہارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا تو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہ سب کچا چٹا سب کھول کے سامنے آ جائے گا. تو اللہ رب العزت، دنیا میں تو یہ بات دو دوستوں کے درمیان ہوئی، اور جب اس نے کہا کہ بھئی میرا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، تو اس نے بہرحال اس بات کا انکار کیا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا. بہرحال دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اپنی مر گئے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کا پھر واقعہ بیان کیا کہ غالباً یہی دو دوست ہوں گے، ان میں سے جو ایک نیک دوست تھا وہ کہے گا، قال قائل منهم انی کان لی قرین، یعنی دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں دکھا دیں کہ کہاں ہے وہ؟ لازمی بات ہے کہ وہ دوست وہاں تو موجود نہیں تھا، اس کے پاس نہیں تھا. اور دنیا میں جو وہ باتیں کیا کرتے تھے, اب یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کون صحیح ہے. تو یقیناً جس پر اللہ نے اپنے انعام نازل فرمائے اور اسے جنت عطا فرما دی, اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ میرا دوست آخرت کو جو انکار کرتا تھا اور جو کہتا تھا کہ مرنے کھپنے کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے, بس صرف یہ دنیا تک ہی سب کچھ ہے, اس کا دل میں یہ آئے کہ میں اس کا حال تو دیکھوں, وہ ہے کہاں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے, کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم دکھا دیں کہ وہ کہاں ہے؟ قال هل انتم مطلعون فطلع فرآہ فی سواء الجحیم. تو جب وہ دیکھے گا تو جہنم کے بیچوں بیچ اس کو دیکھے گا, آگ میں جل رہا ہے. اس وقت پھر وہ کہے گا, قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی اور میں تیری بات مان لیتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ ہوتا. اللہ نے مجھے بچا لیا کہ میں نے تیری بات نہیں مانی. اگر میں تو نے تو مجھے چھوڑا نہیں تھا, ہلاکت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی ہلاک ہو جاؤں, تو ہلاک ہوا ہی, لیکن اپنے ساتھ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا, اللہ کی قسم اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو میرا حال بھی پھر یہی ہوتا جو تیرا حال. یہ آیات سنانے کا اور مفہوم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ہمیں دوست اچھے بنانے چاہیے جو ہماری آخرت برباد نہ کریں, جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کر نہ لے جائیں, بلکہ ایسے دوست بناؤ جو تمہیں آخرت میں کام آئیں, یہ تمہیں تمہارے لیے وہ جنت کے طلبگار ہوں. تو بہرحال یہ تمنا کسی دوست کی ہو کہ آؤ دین کی بات سننے کے لیے چلیں یا دین کی بات سن لیں, خود تو آ ہی رہا ہے, وہ اپنے ساتھ دوست کو بھی لے آئے, تو یقیناً یہ بڑی قدر کی بات ہے. ایسا دوست بھی قابل قدر اور جو آ جائے وہ بھی قابل قدر. اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا تو بہرحال ایک دن ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. رات دن یہاں پر ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے, لگی بھی سب معاملہ. اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں, مرنے والا تو مر جاتا ہے لیکن بعد کے لوگ پھر لڑائیاں جھگڑے سب نمٹاتے رہتے ہیں. کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں, لوگ کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کے مر کے بعد میں اولادوں کے درمیان لڑائیاں مار کٹائیاں, بہت سے خاندانوں میں باتیں دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے, زندگی میں کچھ نہیں کر کے جاتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو دین کا علم نہیں ہوتا. اچھا, جنہیں دین کا علم ہوتا ہے الحمدللہ ان کے یہاں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ. پھر جن کے یہاں ہوتا ہے تو وہ دین پر عمل پیرا نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں دیندار کے گھر میں جھگڑے بھی ہیں اس قسم کے حوالے سے, تو یقیناً وہ دین پر عمل پیرا نہیں. اگر عمل پیرا ہوتے تو یہ جھگڑے نہ ہوتے. تو اس لیے وہ دوست جو دینی اعتبار سے ہمارے دوست ہوں, دنیاوی لین دین بھی ہو, معاملات بھی ہوں, کاروبار بھی ہو اور نیکی بھی ہو اس کے ساتھ, تو کیا ہی بات. ہم خرما ہم ثواب, کھجور تو ہے ہی ثواب فری میں. ہم خرما ہم ثواب اسی کو کہتے ہیں, خرما فارسی میں کھجور کو کہتے ہیں. تو جب ڈبل فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی ہم خرما ہم ثواب, کھجور تو کھانے کو مل ہی رہی ہے ثواب بھی مل رہا ہے. آدمی روزہ تو کھولتا ہی ہے نا, روزہ کسی چیز سے کھول سکتے ہیں, لیکن کھجور سے کھولنے میں کیا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے اور پیٹ بھی بھر رہا ہے, طاقت بھی حاصل ہو رہی ہے. ایک فائدہ تھوڑی ہے, بلکہ کھجور تو بہت طاقتور چیز ہے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں جو بچہ ہوا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہ کون تھے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے. اور جب وقت ولادت قریب آیا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ چلی جاؤ آبادی سے باہر, اور وہاں جب چلی گئیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عمل سے انہیں بچہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, جو خدا بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جنت سے دائیوں کو بھیج دیا حوروں کی شکل میں. تو یہ اشکال نہ کیا جائے کہ بھائی وہاں کوئی اور تو تھا نہیں, یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. تو یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے, اللہ کے لیے کوئی پریشانی کی بات. اللہ رب العزت نے وہاں پر حوروں کو بھیج دیا جن کے ذریعے سے ولادت ہوگی, اور پھر اس کے بعد اب کھانے پینے کو کچھ نہیں. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا, جو درخت قریب تھا وہ اس کو تم ہلاؤ, تو تازہ کھجورے اس سے گریں گی، تازہ کھجورے حاصل ہو گئی. فرمایا فکلی وشربی وقر آئی نا، کھاؤ پیو اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ رب العزت نے یہ سارے اسباب پیدا فرما دیے. بہرحال اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاص اس حالت میں، یہاں پر ہمارے یہاں گوند اور نہ جانے کیا کچھ کھلایا جاتا ہے خواتین کو مضبوطی کے لیے اور ان کی اس لیے کہ ان کی صحت برقرار رہے، اللہ رب العزت نے کھجوریں کھلوا دی، جس سے پتہ چل گیا کہ اس موقع پر یہ کھانا انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ مند، طاقت سے خالی نہیں. تو بہرحال یہ بات تو درمیان میں آ گئی. اس سے بہرحال یہ بات پتہ چلی کہ بھائی دوست دیکھ کر بنایا کرو، نہ جانے کون سا دوست ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، تو جو دوست ایسے ہوں ان سے بچو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کی ایک روایت میرے ذہن میں ہے، مفہوم میں اس کا عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ بعض لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں کہ بھائی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یار، کہاں اٹھ کے جائیں، لوگ بولیں گے وہ ملہ بن گیا، یہ نماز کا وقت ہو گیا، چار چھ دوست بیٹھے ہوئے ہمارے آج کل تو یہ عام سی باتیں. اب اگر کوئی شخص اٹھ کر وہاں سے جاتا ہے مجلس سے کہ بھائی نماز پڑھ لوں، تو یقیناً ان میں سے بعد ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی کہاں جا رہا بھائی چھوڑ، یہ کیا اٹھک بیٹھک شروع کر دی تو نے، الحیاذ باللہ ثم الحیاذ باللہ، اور بعد یہاں تک کہتے چھوڑ بھائی تو ملہ بن گیا، بس مسجد میں بیٹھا رہے اب تو جا کے. اس قسم کی گفتگو اور باتیں کرتے ہیں، یقیناً ماحول سے متاثر ہیں بےچارے، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے. تو فرمایا جو لوگ ایسے دوستوں کی باتیں مانتے ہیں، یقیناً ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ دوست ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اب ممکن ہے دنیا ہی میں چھوڑ دیں، ورنہ آخرت میں تو بہرحال کام نہیں آئیں. تو اس لیے اچھے دوست تلاش کرو، برے دوستوں سے بچو. تو جو دوست تمہیں اچھائی کی طرف لے کر جا رہا ہو، نیکی کی دعوت دے رہا ہو، وہ دوست واقعتا تمہارا دوست ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء خلیل کی جمع، کہ بہت سے دوست قیامت کے دن دوست دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم، یومئذ سے مراد قیامت کا دن، بعضهم لبعض عدو، بعض بعض کے لیے دشمن ہو جائیں گے، لیکن الا المتقین، ہاں تقوی والے دوست وہ کام آئیں گے. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ متقی ہیں، اہل تقوی ہیں، ان کی دوستی کام آئے گی قیامت کے دن بھی، وہ وہاں بھی دھوکہ نہیں دیں گے، یہاں بھی دھوکہ نہیں دیں گے، وہاں بھی دھوکہ نہیں دیں گے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اپنے دوست جب بناؤ تو دیکھ کر بناؤ کہ خدا نہ کرے یہ دوست اس میں کچھ ادھر ادھر کے جراثیم تو نہیں پائے جا رہے. اگر تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان پر قابو پا لیں گے اور انہیں بھی ہم دین کی طرف لے آئیں گے، تب تو ٹھیک ہے ان سے دوستی رکھو. لیکن خدا نہ کرے یہ ڈر ہو کہ بھئی ہم خود نہ بدک جائیں کہیں اور راہ راست سے نہ ہٹ جائیں، تو پھر ایسے دوستوں کی دوستی کو سلام کرو. تو نیک لوگوں کی دوستی کو بہرحال اپنائیے. یہ بات ضمناً بس چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، لیکن فائدے کی بات ہیں چونکہ، اور بہت ضروری بات تھی. اس زمانے میں خاص طور پر ہم دوستیاں تلاش کرتے ہیں اور بعض دوستوں کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے. تو میرے عزیز بھائی، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے دوست اچھے بنائیں، اور یہ دینی بھائی چارہ بھی کہلاتا ہے. میں نے پہلے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ یہ دینی بھائی چارہ یہ ایسا ہی نہیں بلکہ مدلل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو اس وقت آپ نے یہ دینی بھائی چارہ قائم فرمایا، اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے، باقی سب ایک قید کو بھائی بنا دیا تھا کہ بھئی یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ دینی بھائی، تو سبھی یہ مسلمان. لیکن باقاعدہ دینی بھائی چارہ قائم کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی اگر ایک سستی کرے تو دوسرا چستی کا مظاہرہ کرے، ایک غفلت کا شکار ہو تو دوسرا جو ہے وہ ذرا تو اس کو بیدار کر دے. گھوڑا جب چال آہستہ کرتا ہے تو اسے چابک رسید کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں مارتے ہیں چابک؟ اسی لیے تاکہ وہ اپنی رفتار پر آ جائے. تو اسی طریقے سے ہمارے اوپر بھی کوئی چابک بردار ہونا چاہیے. جب کوئی آدمی کہتا رہے گا، سنتا رہے گا، تو آدمی بیدار رہتا ہے. اولاد کو باپ کا ڈر ہوتا ہے کہ بھئی اگر نہیں اٹھے تو ابھی سننے کو مل جائیں گی، دو چار باتیں سننے کو ملیں گی. لیکن وہ باپ بھی پھر وہی ہونا چاہیے جو واقعتاً کہہ سکے، ورنہ بےچارے آج کل باپ بھی ڈرتے ہیں کہ میاں اس کو اگر اٹھایا تو یہ الٹا پڑ جائے گا. آج کل معاملہ برعکس. تو یہ بات بھی ہے. بہرحال مقصد میرا یہ ہے کہ دینی بھائی چارہ قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی دینی بھائی بنا لے دوسرے کو، اس بنیاد پر کہ دیکھو بھائی اگر میں نماز میں غفلت کروں تو تم مجھے کہنا کہ بھی نماز کو چلیں، اگر تم غفلت کرو گے تو میں تمہیں لے کے چلوں گا، اگر تم میں تمہیں دیکھوں گا کہ دین کے معاملے میں غفلت اختیار کر رہے ہو تو میں تمہیں ہوشیار کروں گا، اور اگر تم دیکھو کہ میں غلط چل رہا ہوں تو تم میری رہنمائی کرنا بھائی. جب یہ دینی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے تو یقین کریں کہ آہستہ آہستہ اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جب دو دوست صرف اس بنیاد پر دوستی اختیار کر رہے ہیں اللہ کے لیے دوست بن رہے ہیں تو پھر یقیناً گرفت ہونی شروع ہو جائے گی کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بہت غلط بات ہے، دینی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ ایک دم سمجھ جائے گا کہ ہاں بھائی. اور جیسے بچے کھیل کھیلتے ہیں نا، گالی گھونسا بھی، گالی بکی اور گھونسا آیا، بچپن میں کھیل ہوا کرتا تھا کہ جس نے گالی بکی گھونسا آیا تو گالی بکنا چھوٹ جاتا ہے بچوں کا کہ بھائی گالی بکیں گے تو گھونسا پڑے گا، اس لیے ہر آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جہاں غفلت ہوئی اور وہیں پر جو ہے وہ ایک چابک تھوڑا سا پڑ گیا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، تم یہ کیا، تم تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تمہیں، تو انشاءاللہ وہیں اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے. آدمی آہستہ 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 پھر انشاءاللہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تو میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ فائدے کی بات تھی، اللہ تعالی ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات رہ گئی تھوڑی سی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا اخو فی اللہ، کہ علی تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، سب کو ہم نے بھائی بھائی بنا دیا تو تم میرے دینی بھائی. تو اس سے پتا چلا کہ یہ دینی بھائی چارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا، ویسے بھی چچا جات بھائی تھے وہ، لیکن ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی بھائی چارہ قائم فرمایا. تو اسی طرح سے ہم اصل تو چیز انہیں تو شاید اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں یقیناً ضرورت ہے کہ ہم یہ دینی بھائی چارہ قائم کریں، دین کی بنیاد پر دوستی کریں، اور پھر جہاں کوتاہی ہو دوسرا دوست اس کی غلطی پر آگاہ کرے اس کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جو آیتیں میں نے تلاوت کی تھی اس کی میں کچھ مختصر سی تشریح عرض کر دیتا ہوں. یہ آیتیں سورہ حجرات کی ہیں، اس میں معاشرت کا بیان، آپس میں رہن سہن کا بیان، ہمارے ہاں عام طور پر انہی چیزوں پر زور زیادہ دیا جاتا ہے. عبادات اپنی جگہ پر ہیں، وہ بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کا صحیح ہونا، معاشرت کا درست ہونا، اخلاق کا درست ہونا، یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں. ایک آدمی عبادت تو بہت کر رہا ہے، رات دن جو ہے نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لیے لیے بیٹھا ہے، یقیناً اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے، کسی اور کو فائدہ نہیں اس کا. کوئی نماز جتنی چاہے لمبی پڑھے، ساری ساری رات اپنے کمرے میں کھڑا رہے، تو بتاؤ بھائی اس سے کیا محلے والے کو کسی کو فائدہ پہنچے گا؟ اس کا فائدہ تو اس کی اپنی ذات کو ہے. ہاں اس کا فائدہ کب پہنچے گا؟ جب اس کے معاملات درست ہوں. کسی سے قرض لیا ہے تو لے کر واپس کر دے، کسی سے اگر تجارت کا معاملہ کیا ہے، لین دین کا معاملہ کیا ہے، تو سچ بولے، وعدہ جو گیا اس کو نبھائے، جتنا پرسنٹیج طے ہو گیا اس کو ادا کرے، جو بھی صورت ہے یعنی اسلامی طریقہ کار کے مطابق. تو یہ معاملات کی بات ہے، وعدہ کیا ہے تو پورا کرے، امانت ہے تو اس کو ادا کرے، خیانت نہ کرے، یہ سب چیزیں یہ معاملات ہیں. اسی طریقے سے آدمی کی معاشرت ہے کہ ہم جب رہتے ہیں ایک معاشرے میں تو ہمارا رہن سہن جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق. تو آج جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ معاشرے کے میں رہن سہن سے متعلق ہی ہے. شان نزول پہلے سمجھ لیں گے تو بات مزید سمجھ میں آ جائے گی. غالباً بنو تمیم کا ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. یہ لوگ ذرا تہذیب و تمدن میں پیچھے تھے، یعنی بہت زیادہ اس سے آگاہ نہیں تھے. جب یہ آئے تو آتے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینی شروع کر دی، اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد باہر نکلیے، اس طرح سے آوازیں دینی شروع. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو پکارے بھی تو ادب کے ساتھ پکارے، بے ادبی سے نہ پکارے. تو یقیناً یہ بے ادبی کے جملے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ایسے ان میں عقل نہیں. ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر سے کام لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ہی نکل کر ان کی طرف آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. لیکن چونکہ یہ نادانی کی بنیاد پر ایسا کیا ہے انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی مقصود نہیں تھی ان کی، لیکن نادانی کی بنا پر، مہذب نہ ہونے کی بنا پر، تہذیب نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا، اس لیے فرما واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان. تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا. آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے تہذیب بترا دی کہ کسی کو بلاؤ تو کیسے بلاؤ. اس سے ایک ادب یہ سکھلا دیا کہ ہم اگر کسی سے ملنے کے لیے جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، تو وہاں جا کر آوازیں دینا شروع نہ کر دیں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ اپنی ضرورت کے تحت جب خود ہی گھر سے باہر آئیں تو پھر ان کو اپنی ضرورت سے آگاہ کیا جائے. یا ایسا وقت ہو کہ جب ان کے باہر نکلنے کا وقت ہو تب آدمی جائے، آرام کا وقت نہ ہو. یا پہلے سے طے کر کے آئے آدمی کہ ہم میں فلاں وقت آؤں گا، یا ان سے پوچھ لے کہ میں کون سے وقت آؤں جس وقت آپ کو حرج نہ ہوتا ہو، تو جب یہ طے کر لے اس کے بعد پھر اب اگر آئے تو حرج نہیں، اب اطلاع پہنچا دے کہ بھی میں آ گیا. لیکن اگر ہم ایسے وقت میں پہنچے ہیں کہ ان کے آرام میں خلل کا وقت ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ دستک نہ دیں، آواز نہ دیں، بلکہ ہمیں چاہیے بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد جب وہ خود ہی باہر نکلیں تو سلام کر کے اپنی ضرورت جو بھی ہے وہ بتلائیں. یہ ادب سکھلایا. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن یہی آداب بیان کیے ہیں استاد اور شاگرد کے لیے بھی، کہ شاگرد جو ہے اپنے استاد کے لیے یہی ادب اختیار کرے کہ جب ان کے پاس جائے تو انہیں مجبور نہ کرے کہ وہ باہر نکلیں، تاکہ ان کے کاموں میں خلل نہ ہو، اور اگر آرام کر رہے ہیں تو ان کے آرام میں خلل نہ ہو، اور اگر اپنی کسی ضرورت میں مبتلا ہیں تو تاکہ وہ ضرورت متاثر نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو دعا بھی دی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے تو ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، لیکن آپ نے ان کو دعا دی. اور دعا کیا دی؟ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے، اور تفسیر کا علم عطا فرما دے. یہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اب میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا پورا علم اور قرآن مجید کی پوری تفسیر حاصل نہیں کر سکا، لیکن ابھی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، تو کیوں نہ میں ان سے معلومات کروں، ان سے علم سیکھوں، ان سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھوں، ان سے حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں وہ سیکھوں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے لیے بڑے بڑے سفر بھی کرنا پڑے. یعنی یہ معلوم ہوتا کہ بھی کسی قرآنی آیت سے متعلق جو تفسیر کا حصہ ہے اور حدیث ہے، یہ فلاں صحابی اس کے راوی ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے خود بذات خود ان کی زبان سے سننے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے، اس زمانے میں کوئی سفر آسان نہیں تھا، گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر یہ سفر کیے جاتے تھے، اور بعض اوقات پیدل سفر ہوتے تھے لمبے لمبے، اور سخت گرمی میں. عرب کی گرمی آج بھی مشہور ہے، آگ برساتی ہوئی گرمی محسوس ہوتی، لیکن اس گرمی میں جاتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کبھی دروازے پر کسی کے دستک نہیں دی، کبھی ان کو باہر نہیں نکالا، بلکہ میں دروازے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا قریب. ہوا کے جھکڑ بعض اوقات چل رہے ہوتے تھے اور مٹی اڑ اڑ کر میرے چہرے پر اور کپڑوں پر آتی تھی، یہاں تک کہ بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مٹی مٹی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کو تکلیف نہیں دی، اس لیے کہ انہیں میں نے استاد بنانا ہے. یہ ادب ہے کہ جب استاد بنایا جائے تو ان کا ادب اور احترام بھی ایسا کیا جائے. چنانچہ جب وہ خود باہر نکلتے اور وہ دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے معذرت کرتے کہ آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کر دی، آپ تشریف کیوں نہیں لے آئے، آپ تو خود مجھے بتاتے، میں سر کے بل چل کے آتا. یہ سب کچھ کہتے لیکن فرماتے کہ نہیں، میں نے تو آپ کو استاد بنانا تھا، آپ سے روایت حاصل کرنی ہے، اس لیے میں محتاج ہو کر آیا ہوں، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد کی حیثیت سے میں نہیں آیا، بلکہ طالب علم کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں. اس کا ادب، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کا ادب اور احترام کا لحاظ رکھو. چنانچہ پھر اس کے بعد وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بیان کرتے کہ میں یہ روایت مجھے پتا چلی ہے کہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو میں آپ سے سننے کے لیے آئے ہوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت منقول ہے. تو وہ پھر فرماتے کہ ہاں یہ منقول ہے جو بھی ہو. لیکن بہرحال یہاں جو بات بترانی مقصود ہے کہ دروازے پر جا کر دستک نہیں دیتے تھے, لیکن یہ خاص ادب ان کا ہے جو ہم سے بڑے ہیں, استاد ہیں, شیخ ہیں, تو یہ ادب ہم انہیں تکلیف نہ دیں. اور اسی طرح سے اگر عام ملاقات والے لوگ بھی ہوں ان کا بھی ادب اور احترام یہ ہے کہ ہم ایسے وقت میں جا کر تکلیف نہ دیں کہ ان کے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیں جس سے ان کو تکلیف ہو, ان کے آرام میں خلل آئے. مثلا دوپہر کا ٹائم ہے, سونے کا ٹائم ہے کسی کے, اور ہم جا کے دروازے پیٹنے شروع کر دیں, ان کو زبردستی باہر نکال لیں, تو یہ مناسب عمل نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ آداب بھی سکھلائے ہیں تاکہ ہم آپس کا رہن سہن جب ہم کریں تو ایسا اختیار کریں جس سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح سے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہم کسی کے دروازے پر جائیں, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ تک کی گنجائش ہے کہ آپ دستک دیں, اگر تین دفعہ کے بعد وہاں سے آواز نہیں آئی, کوئی باہر نہیں نکلا, اب حکم یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. یا اگر خود بھی کوئی اندر سے کہہ دے کہ ابھی چلے جائیں آپ, بعد میں آئیے گا, فرمایا اس کا برا مت مانو. اذا قیل لهم ارجعوا فرجعوا, ہوا اس کا الگ, جب تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو فرجعوا, چلے جاؤ, برا مت مانو. آج یہ بھی برا مانتے ہیں کہ صاحب دروازے پہ ہمیں واپس کر دیا, اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں, لیکن یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی آدمی دھوکہ دے رہا ہے, جیسے آج کل کا معاشرہ گھر میں بیٹھے میں کہتے نہیں ہے, وہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینے تو دوسرا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ ہے اس کا کہ بھئی وقت آرام کا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے وہ اپنی ضرورت میں مشغول ہو, تو ایسے وقت میں اگر وہ کہیں کہ بھئی چلے جائیں, اب بعد میں آ جانا, شام میں آ جانا, تو پھر بغیر ناراض ہوئے آدمی کو وہاں سے چلے جانا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے اور دروازے پر آپ نے دستک دی, تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادخلوا, کیا میں داخل ہو جاؤں, اندر آ جاؤں, اندر سے جواب نہیں ملا. اب ادھر معاملہ یہ کہ ان پر کیفیت ایک اور طاری ہو گئی, جس صحابی کے پاس گئے آپ ان پر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر رہے ہیں تو گویا سلامتی کی بھی دعا دے رہے ہیں, رحمت اور برکت کی بھی دعا دے رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو, تم پر اللہ کی رحمت ہو, تم پر اس کی برکتیں ہوں. تو انہوں نے چاہا کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ برکتیں اور یہ دعا میں حاصل کر لوں, سمیٹ لوں, لہذا وہ پہلی مرتبہ بھی خاموش رہے, دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے, تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ اندر سے جواب نہیں آ رہا اور یقیناً آواز سن لی ہوگی اس کے باوجود, تو آپ وہاں سے واپس تشریف لے جانے لگے. جب تشریف لے جانے لگے تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, کہیں واپس نہ چلے گئے ہوں, تو جلدی سے باہر نکلے, دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے ہیں, تو جلدی سے آ کے آپ السلام علیکم کہا, ملاقات کی اور پھر معذرت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں میں جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دعا دے رہے ہیں السلام علیکم کہہ کر, تو میں چاہ رہا تھا یہ دعا میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لوں, اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. اگر جواب تو میں دے رہا تھا لیکن آہستہ آواز میں دے رہا تھا کہ آپ تک نہ پہنچے جواب بھی دے دوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی دعا سمیٹنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کی نیت خراب نہیں تھی اس لیے آپ ناراض نہیں ہوئے, آپ نے برا نہیں مانا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, لیکن آپ نے ادب سکھلا دیا کہ دعاؤں کا طریقہ تو اور بھی ہے سمیٹنے کا. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کسی سے کہ بھئی زبان سے دعائیں نہیں دی جاتی, دعائیں تو دل سے نکلتی ہیں. ایک آدمی کسی کی خدمت کر رہا ہے, کسی کو پانی لا کر پیش کر رہا ہے, اور کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے, کوئی روڈ کراس کر رہا ہے اس کا سامان اٹھا کر وہاں تک پہنچا رہا ہے, کوئی ضعیف آدمی ہے ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرا دیا, یا کسی کی دوائی لا کر دے دی, کسی پڑوسی کے گھر کا کام کر دیا, تو یقیناً زبان سے بھی دے گا لیکن دل بھی اس کا دعا دے رہا ہوگا کہ اللہ اسے خوش رکھ, اس کی ضرورت ہے پوری فرما دے. تو اس لیے دعائیں تو دل سے نکلتی ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ناراض نہیں ہوئے. اس سے ہی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ممکن ہے اپنی ضرورت میں مشغول ہو یا اس وقت وہ ملنا نہ چاہتا ہو، کوئی اور وقت ملنا چاہتا ہو اور وہ آپ کو کہے کہ بھئی اس وقت میں نہیں ملنا چاہتا، بعد میں آ جانا، تو ناراض ہوئے بغیر وہاں سے چلے جانا چاہیے. اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوا اس آیت سے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ایک مسئلہ مفسرین کرام نے یہ بھی نکالا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی جب جائے تو ایک تو اونچی آواز سے نہ بولے، ادب یہ ہے کہ آہستہ آواز میں. اور بعد میں یہ بھی نکالا کہ چونکہ آج بھی اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جاتا ہے تو گویا ایسے ہی جو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ اونچی آواز سے نہ بولے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم وہاں جب جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تو السلام علیکم رحمۃ اللہ ہم جب کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا وہاں جائز، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم آتے ہو اور یہ سلام پیش کرتے ہو تو میں تمہارا سلام سنتا ہوں، اور تو جب تم اپنے گھروں پر ہوتے ہو اور وہاں سے مجھے مجھ پر سلام بھیجتے ہو تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سلام تمہارا مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے کہ کوئی شخص اپنے طور پر یہ نہ کہے کہ صاحب ہم جب سلام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے لیے خود لینے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ تو ویسے ہی بے ادبی کی بات ہے. ایک یہ بھی یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے الفاظ سے نہ پکارے آدمی جس سے دوسرے کی توہین اور بے ادبی ہوتی ہو، تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. آج ہمارے ہاں اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ جائز نہیں، اس لیے کہ ندا کا صیغہ ہے، اے اللہ کے رسول، اس کا مطلب یہ ہو گیا. ہاں جب وہاں جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں، روزے اقدس پر کھڑے ہو کر اگر آپ اس طرح سے کہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب یہاں پر آپ درود و سلام بھیجیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہیں، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ اپنی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درجے کی حیات حاصل ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے، کہ شہیدوں کو اللہ تعالی حیات عطا فرماتے ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں اموات نہ کہو، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولكن لا تشعرون، لیکن تمہیں انہیں زندگی جو حاصل ہے تمہیں اس کی سمجھ نہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق بھی حاصل کرتے ہیں. یعنی زندگی ایسی اس درجے کی ہے کہ جس طرح دنیا میں کھاتے پیتے اس طرح وہاں بھی کھاتے پیتے ہیں. کس درجے سے اور کیسا کھاتے پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی حقیقت کا علم، لیکن بہرحال ہمیں منع کیا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو. تو جب شہداء کے لیے یہ حکم ہے تو انبیاء شہداء سے بڑھ کر، انبیاء کا درجہ شہداء سے بڑھ کر ہے، اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک گونا حیات حاصل ہے. جب آدمی وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر آپ کی خدمت میں صلاۃ والسلام پیش کرے تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہے، ادب کا لحاظ رکھے، چیخے چلائے نہیں، اونچی آواز سے نہ کہے. جیسے زندگی کا حکم تھا ایسے ہی اب بھی یہی حکم کہ وہاں جا کے اونچی آواز سے مت پکارو، جو کچھ کہنا آہستہ آواز میں کہو. اور جب یہاں پر آدمی ہو تو پھر بھی آہستہ آواز میں کہے، بہت چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حاضر ناظر ہیں اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں تو آپ خود ہمارا سلام کا جواب دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو یاد رکھیے، یہ ادب نہیں ہے، بے ادبی. بڑوں کو بلانا سلام کا جواب دینے کے لیے مناسب نہیں، ان کے پاس تو سلام کے لیے حاضری دی جاتی، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اپنے بڑے بوڑھوں کے پاس جاتے ہیں تو سلام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہمارا دادا آ کے ہمیں سلام کرے میاں بیٹھے میں. دنیاوی اعتبار سے تو ہمارے پاس خوب سمجھ ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ہم معاملہ الٹا کر لیتے ہیں. تو جس کو ہم ادب سمجھتے ہیں وہ بے ادبی. ادب یہی ہے کہ جب ہم جو طریقہ آپ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کر لیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. تو ادب یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ جب تم یہاں پر درود شریف پڑھتے ہو، بھیجتے ہو مجھ پر، تو فرشتوں کے ذریعے سے، یعنی آپ اپنے اپنے گھروں پر جب پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا دیتے، اور جب میرے پاس آ کر تم پڑھتے ہو تو میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ تو تو بہرحال یہ فائدہ تھا زمینی جس کو میں نے عرض کر دیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس جب جائیں اس میں بھی اس ادب کا خیال رکھیں کہ ایسے وقت میں نہ جائیں جس سے انہیں تکلیف ہو. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے ہم سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات ہوتی ہے وہ نمونے کے طور پر ہوتی ہے کہ ایسا ہی تم اپنے بڑوں کے ساتھ کرو معاملہ. اسی طرح سے ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے تفسیر معرف القرآن میں کہ آدمی بعض اوقات کسی سے رابطہ کرتا ہے ٹیلی فون پر, یعنی گھر نہیں جاتا لیکن ٹیلی فون پر رابطہ کرتا ہے, تو ٹیلی فون کرنے میں بھی آدمی یہ اس میں مصلحت دیکھے کہ کون سا وقت ایسا ہے جس وقت میں ہم انہیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں, جو آرام کا وقت نہ ہو تو اس وقت آدمی ٹیلی فون کرے. یہ نہیں کہ رات کے 2 بج رہے ہیں ہم ٹیلی فون پر دل میں خیال آ گیا اور ٹیلی فون کے اوپر مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا, یہ درست نہیں ہے. بعض اوقات رات کے 2-2 بجے فون آ جاتا ہے اور مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا, آپس میں دو صاحب بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں اور صاحب بس یہاں جی جھگڑا ہو گیا ذرا اس لیے فون, تمہارا جھگڑا ہو گیا اور دوسرے کی نیند خراب ہو گئی. تو اس لیے کوئی ادب کی بات نہیں ہے, یہ بے ادبی ہے, اس سے بچنا چاہیے کہ رات کے 2 بجے فون کر رہے ہیں یا کوئی اور بے وقت فون کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر جب وقت پر بھی ہم فون کریں اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی مسئلہ ایسا پوچھنا ہے جو لمبا ہو تو اس میں پھر یہ پوچھ لیں کہ بھئی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں اور مسئلہ ذرا طویل ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ابھی عرض کر دوں, اور اگر ابھی وقت نہیں ہے تو مجھے بتائیے میں کس وقت فون کروں تاکہ یہ مسئلہ میں آپ سے پوچھ سکوں. تو دیکھیے دین میں تو ہر طرح کے آداب ہیں اور اس کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. بس اگر ہم نے اس کا خیال رکھا تو انشاءاللہ ہم اپنی معاشرت کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے, باہمی معاشرت ہماری ایسی ہوگی جو اسلامی بھی کہلائے گی اور جس سے انشاءاللہ دوسرے ہمارے بھائی خوش بھی ہوں گے کہ بھئی اس کی معاشرت سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. دیکھیے بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہیں, عام طور پر بعض علاقوں میں اگر آپ جائیں اور وہاں ایسی مسجدیں ہوں جہاں پر شور شرابے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں کے ارد گرد کے مکانوں کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار مسجد میں شور بہت ہوتا ہے, یہاں آرام نہیں ہے, سکون نہیں ہے. ہمارے یہاں کی مسجد الحمدللہ یہاں پر آپ قرب جوار سے لوگوں سے پوچھیں تو یہاں کسی کو تکلیف نہیں. ہمارے یہاں نہ تو اوپر کا اسپیکر چلایا جاتا سوائے اذان کے یا رمضان المبارک میں دعا وغیرہ ہوتی ہے تب, یا اسی طرح سے عیدین میں تکبیرات کے لیے تاکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ان تک آواز پہنچانی مقصود ہے, ورنہ ہم جس نے آ کے سننی ہے بات یہاں آ کے سن لیں. اور ایک عرصے تک آپ کو معلوم ہے تقریباً یوں سمجھ لیجیے 1-1.5 سال سے یہ اسپیکر پر بیان شروع ہوا غالباً 1 سال سے, ورنہ 20 سال تک بغیر اسپیکر کے بیان ہوتا رہا. یہ بھی مطلب میں تو خود اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ بھی اسپیکر پہ بیان ہو, لیکن ہمارے بعض دوست احباب نے کہا کہ آواز نہیں پہنچتی تو اس پر جو ہے یہ اسپیکر بھی کھولا گیا, ورنہ اصل مقصد یہ کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے قرب و جوار کے جو پڑوسی ہیں ان کا بھی حق ہے. مسجد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم موقع بے موقع صبح 4 بجے اٹھ کے کھڑے ہو گئے جناب تم تو اٹھ گئے سارے محلوں کو جگا دیا, یہ ناجائز حرام ہے, منع کیا شریعت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو تھا وہ اس معاملے میں یہ تھا, حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کے وقت تہجد میں آپ اٹھا کرتے تھے تو فقام رویدن آہستگی سے اٹھتے تھے تاکہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ اس کو روایت فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو خاموشی سے اٹھتے تھے تاکہ آنکھ نہ کھل جائے کہیں ان کی. یہ عام نہ صرف خود تو اٹھی گئے, ہم نے تو اٹھنا ہی ہے, اور ساری دنیا کو بھی اٹھا دیا ہماری وجہ سے بے سکون ہو گئے رمضان المبارک میں خاص طور. یا اسی طرح سے کسی کا ذوق یہ ہے کہ شبی نہ کریں, اب اسپیکر ایسے بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں 1-1.5 کلومیٹر تک آواز جا رہی ہے, یاد رکھیے کوئی ثواب کا کام نہیں, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں, اس میں دکھلاوا زیادہ ہو جاتا ہے, نام و نمود زیادہ ہو جاتا ہے, نمائش زیادہ ہو جاتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ ٹی وی والے اور اخبارات والے کوریج نہ دیں تو وہ پھر آ کے لڑتے ہیں صاحب ہمیں ہمارے شبینہ ہو رہا اور اخبارات میں آپ نہیں دے رہے, ٹی وی پہ نہیں دکھا رہے. تو اللہ کے لیے تو نہ ہوا, دکھانا مقصود ہے فلاں انجمن کی طرف سے شبینہ ہو رہا ہے صاحب تاکہ آئندہ چل کر جو ہے وہ مال حاصل کر سکیں لوگوں سے کہ ہم شبینے بھی کراتے ہیں بھائی. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. یاد رکھیے کہ دین کے نام پر بے دینی پھیلانا کوئی دین نہیں ہے. آج لوگ جو ہیں وہ دینداروں سے اور بعض لوگوں سے بھاگتے اس لیے ہیں کہ نام نہاد جو دیندار ہیں انہوں نے دین کو بدنام کر دیا. دین کا اصل رخ ہمارے سامنے نہیں, غلط تصویر دکھاتے ہیں دین کی, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دین یہی ہے اور پھر اس سے بے چین ہو جاتے ہیں، بیکل رہتے ہیں اور جو ہے انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارے کسی قول سے عمل سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب آپ دروازہ کھولتے آہستگی سے کھولتے، دخل الباب کہ دروازہ کھولتے آپ اور دروازہ بھی آہستگی سے کھولتے تاکہ دروازے کی آواز سے حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے. تو یہ رویہ آپ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے کہا نا کہ آپ ہمارے نمونہ ہیں، تو ہمیں بھی اس نبی کا امتی ہونا چاہیے، ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی ہم اس کے امتی ہیں، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں. آج ہم نے اپنی دکان پر، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں ان دینی اعتبار سے ان چیزوں کو ہم نے رواج نہیں دیا. نتیجے تن یہ کہ اگر کوئی دیندار بھی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہمارے عمل سے، قول سے، فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تب تو ہم مسلمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور فرما دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کی دہات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان سے بھی محفوظ رہیں، ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں، تو یہ تب ہم مسلمان کہلائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کی سمجھ بھی عطا فرما دیں جو بات کہی جاتی ہے، اخلاص کے ساتھ کہی جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اور جو خامی کوتاہیاں ہم میں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ درس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ہمارے آپس کی باتیں ہیں، کہ سننے سنانے سے ایک دوسرے کی اصلاح ہو جائے. سنانے والے ممکن ہے کوئی بات ہو، یقیناً ہوں گی، تو اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے سنانے سے، اور سننے والوں میں اگر کوتاہی ہے تو سننے سے وہ ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.